بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ انفال کی آیات 12-14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسین مسکری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ وے میں 25 میٹر بینڈ مطابق 11,945 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اس کے بعد آپ پروگرام خلقت کی رانائیاں سماعت فرمائیں گے، جس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا، اس کے بعد آپ پروگرام درخشاں ستارے سماعت فرمائیں گے، اور ایرانی فن تعمیر ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامع لیجیے، سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے پیش خدمت ہیں بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ سویڈن میں حکومت کی حمایت سے قرآن کریم کی بے حرمتی کے مسئلے پر اسلامی جمہوریہ ایران نے اسلامی تعاون تنظیم کے ہنگامی اجلاس کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے مدت پوری ہو جانے کے بعد اقتدار سے ہٹ جانے کا اعلان کر دیا ہے۔ ہندوستان کی ریاست مہاراشٹر میں ایک مسافر بس میں آگ لگنے سے 25 مسافر ہلاک ہو گئے ہیں۔ سہونی حکومت کے سیکورٹی اداروں نے حکومت کو دریائے اردن کے مغربی کنارے میں زیر زمین دہشت گرد اور جنگجو گروہوں کی تشکیل کے خطرے کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ اور ویٹ لفٹنگ کی ورلڈ فیڈریشن نے 2023 کے عالمی مقابلوں میں شامل ٹیموں کی ابتدائی فہرست جاری کر دی ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبریں تفصیل سے۔ سویڈن میں حکومت کی حمایت سے قرآن کریم کی بے حرمتی کے مسئلے پر اسلامی جمہوریہ ایران نے اسلامی تعاون تنظیم کے ہنگامی اجلاس کا مطالبہ کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طہا سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور سویڈن میں قرآن کریم کی حالیہ بے حرمتی کے بارے میں بات چیت کی۔ انہوں نے اس بات چیت میں سویڈن میں قرآن کریم کو نظر آتش کرنے کے اشتعال انگیز اقدام پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ اس اقدام کا جائزہ لینے کے لیے اولین فرصت میں اور باکو میں ناوابستہ تحریک کے رکن ملکوں کے وزراء خارجہ کے اجلاس کے موقع پر اسلامی تعاون تنظیم کی وزارتی کونسل کا ہنگامی اجلاس منعقد کیا جائے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طہا نے بھی کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کا اسلامی تعاون تنظیم میں اہم کردار اور مقام ہے۔ انہوں نے حسین امیر عبداللہیان کی جانب سے سویڈن میں توہین آمیز اقدام کی مذمت کے موضوع پر خصوصی توجہ دینے پر ان کی قدردانی کی اور کہا کہ سفیروں اور مستقل نمائندوں کی سطح پر اس مسئلے کا جائزہ لینے کے لیے جدہ میں ہنگامی اجلاس کی تشکیل ایجنڈے میں شامل ہے۔ دریاسنا میڈیا ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ سویڈن کے وزیر اعظم نے ایک پریس کانفرنس میں اسٹاک ہوم میں آسمانی کتاب قرآن کریم کی بے حرمتی کی مذمت کیے بغیر پر امن رہنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ واضح ہے کہ دوسرے ملکوں میں سویڈن کے سفارت خانے میں مظاہرین کا داخل ہونا غیر قانونی اقدام ہے۔ واضح رہے کہ بغداد میں سویڈن کے سفارت خانے کے سامنے قرآن کریم کی بے حرمتی کے خلاف مظاہروں کے دوران کچھ مظاہرین سفارت خانے میں داخل ہو گئے تھے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے مدت پوری ہو جانے کے بعد اقتدار سے ہٹ جانے کا اعلان کر دیا ہے۔ شہباز شریف نے لاہور میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ مدت پوری ہو جانے پر وہ حکومت چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کا اعلان اور اس کا انعقاد آئین کے مطابق الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ اگر اللہ نے کسی اور کو حکومت میں آنے کا موقع دیا تو وہ اس کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے۔ شہباز شریف نے اسی کے ساتھ اتحاد کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اگر ہم متحد نہ ہوئے اور تم اور میں کو چھوڑ کر ہم نہ بنے تو پاکستان ترقی نہیں کرے گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے اسی کے ساتھ بین الاقوامی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف سے معاہدے کے بارے میں کہا کہ یہ معاہدہ معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے ہے۔ ہندوستان کی ریاست مہاراشٹر میں ایک مسافر بس میں آگ لگنے سے 25 مسافر ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ ہندوستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق مسافر بس میں آگ لگنے کا یہ واقعہ جمعے اور سنیچر کی درمیانی رات دیر گئے ریاست مہاراشٹر کے بلڈھانا ضلع کے ایکسپریس وے پر پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق مسافر بس رات میں 1:30 بجے کے بعد ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی، جس سے بس کا ایک ٹائر پھٹ گیا اور اس کے بعد بس ایک کھمبے سے ٹکرا گئی اور اس میں آگ لگ گئی۔ حادثے کے وقت بس میں 33 مسافر موجود تھے، جن میں سے 25 جل کر ہلاک ہو گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں 3 بچے بھی شامل ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اس حادثے میں بس کا ڈرائیور محفوظ رہا۔ مہاراشٹر کی حکومت نے مرنے والوں میں سے ہر ایک کے لواحقین کو 5,5,00,000 روپے معاوضہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ سیونی حکومت کے سیکورٹی اداروں نے حکومت کو دریائے اردن کے مغربی کنارے میں زیر زمین دہشت گرد اور جنگجو گروہوں کی تشکیل کے خطرے کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ دریائے اردن کے مغربی کنارے کے علاقوں میں ناجائز سیونی کالونیوں کے انتہا پسند باشندوں کی جانب سے فلسطینیوں کے گھروں اور ان کی املاک پر حملوں اور انہیں نظر آتش کرنے کے واقعات میں اضافہ ہونے کے بعد سیہونی حکومت کے سیکورٹی اور خفیہ اداروں نے حکومت کو خبردار کیا ہے کہ فلسطینیوں کا قتل عام کرنے کے لیے اس علاقے میں سیہونی مسلح دہشت گرد اور جنگجو گروہ تشکیل پانے کا خطرہ ہے۔ اسرائیل کے ٹی وی چینل 13 کی رپورٹ کے مطابق ناجائز سیہونی حکومت کے انٹیلیجنس اور سیکورٹی کے خفیہ ادارے شاباک اور اس حکومت کے بعض اعلی حکام نے نیتن یاہو کی کابینہ کے بعض انتہا پسند وزیروں کی جانب سے فلسطینیوں کے خلاف سیہونی کالونیوں کے باشندوں کے مجرمانہ اور نسل پرستانہ اقدامات کی پس پردہ حمایت پر تنقید کی ہے۔ اسی سلسلے میں شاباک کے چیف رونن بار اور نیتن یاہو کی کابینہ میں داخلی سیکورٹی کے وزیر ایتامار بن گویر کے درمیان اختلافات میں شدت آنے کی خبریں بھی منظر عام پر آ رہی ہیں۔ امریکی انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن ای آئی اے نے بتایا ہے کہ سن 2022 میں تیل سے حاصل شدہ ایران کی آمدنی بڑھ کر 19 ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہے۔ اس ادارے کی جانب سے جاری شدہ رپورٹ کے مطابق اوپیک تنظیم کے رکن ممالک کی رواں سال کے ابتدائی 5 مہینے کی آمدنی 300 ارب ڈالر کے قریب بتائی گئی ہے۔ ای آئی اے کی رپورٹ میں آیا ہے کہ اس دوران تیل سے حاصل شدہ ایران کی آمدنی 19 ارب ڈالر تک پہنچ گئی، جو اوپیک تنظیم کے رکن ممالک کی کل آمدنی کا 6.5% حصہ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ آمدنی سعودی عرب کی رہی ہے، جس کی مقدار 101 ارب ڈالر ہے۔ عراق اور متحدہ عرب امارات ہر ایک نے 41 ارب ڈالر تیل فروخت کیا۔ سعودی عرب نے اعلان کیا ہے کہ اس سال حج کے موقع پر صحت عامہ کے پروگرام کامیابی سے انجام پائے ہیں اور اس سال کا حج ہر قسم کی متعدی بیماریوں سے پاک تھا۔ موصول رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے وزیر صحت فہد بن عبد الرحمن الجلاجل نے مناسک حج ختم ہونے کے بعد کہا کہ صحت کے شعبے میں حج کامیاب رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1444 ہجری قمری کے حج کے موقع پر انجام پانے والے صحت کے پروگرام کامیابی سے انجام پائے اور یہ حج کسی بھی متعدی بیماری اور صحت عامہ کے خطرے سے پاک رہا۔ روس کے نائب وزیر خارجہ سرگئی ریابکوف نے کہا ہے کہ نیٹو میں فن لینڈ کی رکنیت اور سویڈن کی رکنیت کے لیے کی جانے والی کوششوں نے یورپ میں روایتی مسلح افواج کے معاہدے سی ایف ای سے روس کے نکلنے کو ناگزیر بنا دیا ہے۔ روس کے نائب وزیر خارجہ نے یورپ میں روایتی مسلح افواج کے معاہدے سی ایف ای کے رکن ملکوں کی کانفرنس میں کہا کہ روس کے ساتھ سرحد رکھنے والے ملک کی حیثیت سے فن لینڈ کی نیٹو میں شمولیت سے فن لینڈ میں دوسرے ملکوں کی مسلح افواج تعینات ہو سکیں گی، اور اسی طرح نیٹو میں سویڈن کی رکنیت سے شمالی یورپ میں روایتی مسلح افواج کا پائیدار توازن متاثر ہوگا۔ سرگئی ریابکوف نے کہا کہ فن لینڈ اور سویڈن کے بارے میں نیٹو کے اقدامات نے یورپ میں روایتی مسلح افواج کے معاہدے میں روس کی موجودگی کو کچے دھاگے سے باندھ دیا ہے۔ روس کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ یوکرین کے بحران کا خاتمہ نہیں چاہتا اور صورتحال کو نظر انداز کرتے ہوئے روس کو شکست دینے پر ہی اصرار کر رہا ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے ہفتے کے روز پرتگال کے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ یوکرین کی جنگ نئی سرزمینوں پر قبضے کے لیے نہیں، بلکہ روسی عوام ان کی تاریخ، مذہب اور زبان کے تحفظ کے لیے شروع کی گئی تھی۔ اس سوال کے جواب میں کہ کیا یوکرین سے ممکنہ مذاکرات میں زمین کے بدلے امن پر گفتگو ہو سکتی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تجویز ایک کاروبار کی طرح ہے، ہم آپ کو کچھ دیتے ہیں اور آپ اس کا معاوضہ ہمیں دیتے ہیں۔ سرگئی لاوروف نے کہا کہ ہم مزید علاقوں پر قبضہ نہیں چاہتے، بلکہ اگر ہم جنگ کر رہے ہیں تو صرف اپنے عوام اور اپنی مشترکہ تاریخ کے لیے لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مغربی ممالک سے جس مناسب رویے کی توقع تھی وہ پوری نہیں ہو سکی، لہذا اب ان ممالک پر روس کو اعتماد نہیں ہے۔ ویٹ لفٹنگ کی ورلڈ فیڈریشن نے 2023 کے عالمی مقابلوں میں شامل ٹیموں کی ابتدائی فہرست جاری کر دی ہے۔ اس فہرست میں ایران کے 20 پہلوانوں کا نام بھی دیکھا جا سکتا ہے، جن میں سے ایران کی ویٹ لفٹنگ فیڈریشن 10 اصلی اور 2 اضافی کھلاڑیوں کا نام سعودی عرب میں ہونے والے عالمی مقابلوں کے لیے پیش کرے گی۔ اب تک 81 کلو گرام کے وزن میں حسین سلطانی، 89 کلو گرام میں مصطفیٰ جوادی، 102 کلو گرام میں رضا دہدار اور رسول معتمدی اور 6 دیگر کا نام آخری فہرست میں شامل ہو گیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی۔ اور سامعین، اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے ہم نے برصغیر کی ممتاز تحریر نگار محترم غلام عباس حیدری صاحب کو اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے. انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں. حیدری صاحب، سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم کی مرکزی مسجد کے باہر ایک 47 سالہ سویڈش انتہا پسند سلمان مومیکا نے، جسے ملکی حکام اور پولیس کی حمایت حاصل تھی، قرآن پاک کا نسخہ نظر آتش کر دیا. قرآن کریم کی توہین درحقیقت بشریت، انسانیت، تمام الہی ادیان اور الہی اقدار کی توہین ہے. یہ نفرت انگیز اقدام یورپ میں اسلاموفوبیا، نسل پرستانہ اور امتیازی تحریکیں جس خطرناک حد تک پہنچ چکی ہیں اس کی ایک اور مثال ہے. قرآن مجید کی بے حرمتی کے خلاف دنیا کے بیشتر ممالک میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. اس توہین آمیز اقدام کے بارے میں آپ سامعین سے کیا کہنا چاہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں حسین اختر میں آپ کی خدمت میں اور اپنے تمام سامعین کی خدمت میں سب سے پہلے سلام عرض کرتا ہوں. دیکھیں، اس جو سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی، وہ بھی ایک ایسے دن جب مسلمانان عالم عید الاضحیٰ منا رہے تھے، اور ایک خاص پروگرام کے تحت انہوں نے اس دن کا انتخاب کیا تھا تاکہ مسلمانوں کی خوشیوں کو جو ہے وہ سبوتاش کیا جائے. لیکن اس سے بھی بڑھ کر ایک اور جو وہ غمنگیز بات ہے، جو نامناسب بات ہے، جس سے مسلمانوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ عالمی سطح پر اس کی مذمت کی جا رہی ہے، لیکن نام نہاد سپر پاور امریکہ نے اس کی حمایت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ اظہار آزادی بیان ہے. بہرحال، سویڈن میں پہلی مرتبہ یہ واقعہ رونما نہیں ہوا. اس سے پہلے بھی ایک کئی جو ہے وہ واقعات ہو چکے ہیں. قرآن مجید کی توہین ہو چکی ہے، رسول اسلام کی توہین ہو چکی ہے، اسلامی مقدس کی توہین کی گئی ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے ایک منصوبے کے تحت ہے. مغربی ممالک، امریکہ اور اس طرح جو ہے صہیونی لابی جو ہے، ان کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے مسلمانوں کی جو مقدسات ہے اس کی توہین کی جائے، اور مسلمانوں میں ایک اشتعال پیدا کیا جائے تاکہ مسلمان جو ہے وہ سڑکوں پر نکل آئے. اور وہ جو ہے اس حد تک گستاخ ہو گئے ہیں اب کہ جس طرح بھی 3 دن پہلے جس طریقے سے انہوں نے قرآن مجید کے جو صفحے ہیں انہیں پھاڑ کر اور پھر جو ہے نظر آتش کیا، اس سے واضح ہوتا ہے کہ کس طریقے سے وہ اس اسلامی فوبیا پر عمل کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ سویڈن کی حکومت کی حمایت بھی اسے حاصل تھی، اور اسی لیے جو ہے اس قسم کے واقعات ہم دیکھتے ہیں کہ رونما ہو رہے ہیں. حسین اختر، دیکھیں، آزادی اظہار رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی توہین کریں، مقدسات کی توہین کریں. آپ جو ہے اظہار آزادی رائے ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن اگر آپ کسی کے مقدسات کی توہین کرتے ہیں تو یہ اظہار آزادی رائے نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے اسلاموفوبیا ہے. یہ جو ہے براہ راست جو ہے کسی مذہب پر اٹیک ہے، اور یہ سب چیزیں جو ہے مسلمان برداشت نہیں کریں گے. آپ نے دیکھا کہ اس واقعے کے خلاف جو ہے پوری دنیا میں احتجاجی مظاہرے ہوئے. کل اسلامی جمہوریہ ایران کے دارالحکومت میں بھی احتجاجی مظاہرے ہوئے، بغداد میں جو ہے وہ احتجاجی مظاہرے ہوئے، اور سویڈن کی جو کے سفارخانے پر جو ہے لوگوں نے چڑھائی بھی کی. اور اسی طریقے سے جو ہے کئی ممالک نے سویڈن کے سفیر کو طلب کیا اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، اور ابھی اسلامی جمہوریہ ایران نے کی تجویز پر جو ہے وہ او آئی سی کا اجلاس بھی ہونے والا ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے دنیا کے دوسرے ممالک نے، خاص طور سے اسلامی جمہوریہ ایران، اور اس طرح ترکی نے بھی جو ہے، ترکی کے صدر اردوغان نے واضح طور پر کہا کہ ہم مغرب کو اظہار آزادی رائے کے حوالے سے درس دیں گے کہ اظہار آزادی رائے یہ نہیں ہے، مقدسات کی توہین نہیں ہے، بلکہ وہ جو ہے اس کی آڑ میں جو ہے اظہار آزادی رائے کی آڑ میں جو ہے مسلمانوں کے مقدسات کی جو ہے وہ توہین کر رہے ہیں. بہرحال، اب صورتحال یہ بنی ہے کہ پورے دنیا میں جو ہے اس قسم کے واقعے کے خلاف جو ہے وہ مسلمانوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے. لوگ سڑکوں پر نکل چکے ہیں، حتیٰ کہ عید الاضحیٰ کے ایام ہے، لوگ عید منا رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی جو ہے وہ عید کو چھوڑ کر جو ہے مظاہرے بھی کیے ہیں. اور اسی طریقے سے جو ہے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کئی ممالک کے وزرائے خارجہ صدور سے جو ہے ٹیلیفونک رابطے بھی کیے ہیں. اور اب جو جو ہے اس واقعے پر اقوام متحدہ نے بھی اس کی مذمت کی ہے اور پوری دنیا میں جو ہے غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے اس حوالے سے، اور سب کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے اس واقعے کو دبایا جائے، لیکن اس بار مسلمانوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس قسم کے واقعات کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے کوئی منصوبہ بندی کی جائے، آئندہ کے لیے کوئی لائحہ عمل جو ہے وہ اختیار کیا جائے، کیونکہ اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو کہ کئی ممالک میں جو ہے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے توہین کی گئی، اس کے خاکے بنائے گئے، اس کے بعد پھر قرآن مجید کی جو ہے اہانت کی گئی، اور یہ سلسلہ جو ہے ابھی جاری ہے۔ اگر آپ نے دیکھا کہ کئی ممالک میں مساجد پر بھی جو ہے وہ حملے ہوتے رہے ہیں، اور حسین اختر آخر میں یہ بتاؤں کہ اس قسم کے واقعات کی جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے پوری دنیا میں مسلمانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے، لوگ دین اسلام کی جانب آ رہے ہیں، اس سے قسم کے جو واقعات کو روکنے کے لیے، کیونکہ ان کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے مسلمانوں کی تعداد نہ بڑھ جائے، اور جس طریقے سے لوگ جو ہے لبیک کر رہے ہیں، اسلام کی جانب آ رہے ہیں اور مشرب اسلام ہو رہے ہیں، وہ جو ہے ڈر رہے ہیں، انہیں ان میں خوف طاری ہو چکا ہے، اور وہ اب جو ہے جو مسلمانوں کے مقدسات ہیں اس کی توہین کر کے یہ دنیا پر دکھانا چاہتے ہیں کہ اس مذہب سے، اس اسلام سے دور رہیں، تاکہ جو ہے وہ کسی طریقے سے اس لہر کو جو ہے وہ روک سکے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ابھی تک وہ جو ہے اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ جی حسین،
بہت بہت شکریہ حیدر صاحب اس سیاسی گفتگو کے لیے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں، اور سامعین اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، سامع لیے سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے، ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں، بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں، مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے، مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، سامع لیجیے اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 10 تیر، 12 ذی الحجہ اور 1 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بارہ ذی الحجہ سن 940 ہجری قمری کو علی بن حسین کرکی عاملی نے وفات پائی، جو محقق کرکی کے نام سے مشہور تھے اور اس زمانے کے بزرگ فقہا میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے وطن جبل عامل میں حاصل کی۔ مزید تعلیمی سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے اسلامی ملکوں کا سفر کیا اور آخر میں ایران آئے۔ یہاں بہت سی علمی، ثقافتی اور سماجی خدمات انجام دی۔ اس زمانے کی تاریخی کتابوں میں محقق کرکی کو بزرگ علماء میں شمار کیا گیا ہے۔ یکم جولائی سن 1646 عیسوی کو جرمن ریاضیدان اور فلسفی گوٹفریڈ ویلہم لائب نیتس جرمنی کے شہر لائپ زگ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے پہلے فلسفے اور بعد میں ریاضی کی تعلیم حاصل کی اور اسی مضمون میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی حاصل کی۔ لائب نے نیوٹن کے زمانے میں ہی ریاضی میں اصول تحلیل نظریہ پیش کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس جرمن ریاضی داں کی کتابوں میں شعور آدمی سے متعلق جدید تحقیقات، ماوراء الطبیعہ کے بارے میں بحث، اخلاق اور خیر و شر قابل ذکر ہیں۔ یکم جولائی سن 1852 عیسوی کو بر صغیر کا پہلا ڈاک ٹکٹ جاری ہوا۔ یہ ڈاک ٹکٹ تاریخ میں سندھ ڈاک ٹکٹ کے نام سے معروف ہے، جو ہندوستان پر قابض ایسٹ انڈیا کمپنی نے کراچی سے جاری کیا تھا۔ یہ ڈاک ٹکٹ نہ صرف یہ کہ بر صغیر بلکہ بر اعظم ایشیا کا بھی پہلا ڈاک ٹکٹ تھا۔ اس ٹکٹ پر ایسٹ انڈیا کمپنی کا لوگو اور سندھ ڈسٹرکٹ ڈاک کی عبارت لکھی ہوئی تھی۔ یکم جولائی سن 1887 عیسوی کو اردو کے ایک بڑے شاعر تلوک چند محروم موجودہ پاکستان کے علاقے ضلع میاں والی کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے بی اے تک روایتی تعلیم حاصل کی۔ محروم نے تعلیم سے فراغت کے بعد معلمی کا پیشہ اختیار کیا تھا۔ انہوں نے اردو کے علاوہ عربی اور فارسی کی بھی تعلیم حاصل کی، بلکہ فارسی میں خاص طور سے مہارت حاصل کی۔ محروم انسان دوست، خلیق اور وسیع القلب انسان تھے۔ طالب علمی کے زمانے میں ہی ان کی نظمیں پنجاب کے اخبارات اور رسائل میں شائع ہونی شروع ہو گئی تھیں اور 1929 میں ان کا پہلا مجموعہ کلام گنج معانی لاہور سے شائع ہوا تھا۔ اردو کے اس بڑے شاعر نے جب شاعری شروع کی تو وہ زمانہ ملک کی جد و جہد آزادی کا زمانہ تھا اور شاعری میں قومی اور حب الوطنی کا رجحان بہت زیادہ تھا۔ تلوک چند محروم نے بھی قومی اور وطنی موضوعات پر طبع آزمائی کی۔ تلوک چند محروم صفحے اول کے نظم نگار تھے، لیکن یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ انہوں نے غزل کی شائستہ اور شستہ روایت کو بھی برقرار رکھا۔ تقسیم ہند کے بعد تلوک چند محروم دہلی آ کر بس گئے اور یہیں پر سن 1966 کے جنوری مہینے کی 6 تاریخ کو اس دار فانی کو الوداع کہا۔ یکم جولائی سن 1912 عیسوی کو اردو کے ایک ممتاز عالم دین، محقق، ماہر لسانیات، مترجم اور اہم روحانی شخصیت ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان ہندوستان کے شہر جبل پور میں پیدا ہوئے۔ ان کی ابتدائی تعلیم وطن میں ہوئی اور اعلیٰ تعلیم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں حاصل کی۔ سن 1936 سے 1948 تک وہ ناگپور یونیورسٹی کے شعبہ اردو سے منسلک رہے۔ اس کے بعد وہ پاکستان چلے گئے اور کراچی میں سکونت اختیار کی۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان اردو کالج کراچی اور جامعہ سندھ میں بھی شعبہ اردو کے صدر کے عہدے پر فائز رہے۔ انہوں نے خاص طور سے تحقیق کے میدان میں کارہائے نمایاں انجام دیے۔ اردو، عربی، فارسی اور انگریزی میں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کی تصنیفات و تالیفات کی تعداد 100 سے زیادہ بتائی جاتی ہے، اور سندھی اردو اور اردو سندھی لغت بھی انہوں نے لکھی۔ حکومت پاکستان کی طرف سے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کو ان کی ادبی و تعلیمی خدمات کے اعتراف میں صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی اور ستارے امتیاز سے نوازا گیا تھا۔ 25 ستمبر سن 2005 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ یکم جولائی سن 1997 عیسوی کو برطانیہ نے ہانگ کانگ کا اہم جزیرہ چین کو واپس کر دیا۔ سن 1842 میں جنگ افیون کے دوران برطانوی فوج نے اس جزیرے پر قبضہ کیا، اور چین نے اس کو واپس لینے کے لیے اپنی جد و جہد کا آغاز کیا۔ چنانچہ 1898 میں ایک معاہدے کے تحت ہانگ کانگ 99 سال کے پٹے پر برطانیہ کے حوالے کیا گیا۔ 1985 میں دونوں ملکوں نے ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس کی روح سے برطانیہ ہانگ کانگ پر اپنی اجارہ داری ختم کر کے اس کو چین کے حوالے کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام خلقت کی ایرانائیاں۔
سامعین، یقیناً آپ کے ذہن میں بہت سی یادیں باقی اور تازہ ہوں گی، حتیٰ بچپن کی بھی بہت سی باتیں آپ کو یاد ہوں گی۔ یہ بات یا باتیں آپ کے ذہن میں کس طرح محفوظ رہتی ہیں؟ کیا ابھی تک آپ نے ذہن اور حافظے کے حیرت انگیز نظام کے بارے میں کچھ سوچا ہے؟ خطرے کے وقت جب آگ سے یا کسی بہت گرم چیز سے آپ کا ہاتھ چھو جاتا ہے تو فوراً آپ کیوں چونک جاتے ہیں اور سوزش یا تکلیف کا احساس کرتے ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو اس طرح کے رد عمل پر مجبور کرتی ہے؟ یقینی طور پر آپ کے ذہن و دماغ میں بہت سی باتیں اور حافظے موجود ہیں۔ حافظے کا یہ مرکز کہاں ہے؟ جب آپ کوئی خاص مہارت حاصل کرتے ہیں تو اسے آپ آخر عمر تک کس طرح یاد رکھتے ہیں؟ دماغ ان تمام امور کا مرکز ہے جنہیں ہم نے ذکر کیا۔ دماغ انسان کے لیے بہت ہی عظیم نعمت الہی ہے، جس کے بارے میں ہم آج کے اس پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں۔ دماغ جسم انسانی کا ہائی کمان ہوتا ہے۔ انسانی جسم کا یہ عضو رئیسہ گردن کے بالائی حصے میں واقع ہوتا ہے۔ اس کا وزن 1400 گرام ہوتا ہے، جو سر کی مضبوط ہڈیوں کے درمیان ہوتا ہے۔ ان ہڈیوں کو کھوپڑی بھی کہا جاتا ہے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام انسانی جسم کے اس اہم عضو کے بارے میں اپنے ایک شاگرد مفضل سے فرماتے ہیں کہ اگر تمام موانع اور جو پردے حائل ہیں وہ سب ہٹ جائیں اور تم دماغ کو دیکھو تو سمجھ میں آئے گا کہ انسان کا دماغ مختلف باریک جھلیوں اور پردوں سے پوشیدہ ہے تاکہ اسے کوئی گزند نہ پہنچ سکے اور دماغ سالم رہے۔ انسان کی کھوپڑی خود کے مانند ہوتی ہے جو انسان کے دماغ کو چوٹ سے محفوظ رکھتی ہے۔ انسان کا دماغ جسم اور بیرونی دنیا کے درمیان رابطہ اور اسی طرح مرکز تفکر اور انسان کی روحی سرگرمیوں کا مرکز ہوتا ہے۔ دماغ کی ساخت اربوں کی تعداد میں عصبی خلیوں سے تشکیل پاتی ہے جس کا کام بہت ہی حیرت انگیز ہے۔ بیرونی دنیا سے بدن کو ربط دینے کے لیے انسانی دماغ کے پاس بہت سے عوامل و عناصر ہوتے ہیں جو اس اہم کام میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ حواس خمسہ کی مشینریاں اپنے حیرت انگیز سسٹم کی بدولت انتہائی باریکی اور ظرافت کے ساتھ انسانی دماغ سے تعاون کرتی ہیں اور بیرونی دنیا سے انسان کا رابطہ برقرار کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر آنکھ اشیاء کے منظر کو دریافت اور اپنے مخصوص وسیلوں اور ذریعوں کی مدد سے کیمرے کی طرح اشیاء کی تصویر لے کر تیزی کے ساتھ انہیں انسان کے دماغ میں منتقل کر دیتی ہے۔ انسان کا دماغ بہت سی اطلاعات کو بیک وقت دریافت کرتا ہے اور ان تمام اطلاعات کو دریافت کرتے وقت دماغ کی سرگرمیوں میں کسی قسم کا تداخل یا خلل پیدا نہیں ہوتا۔ مثلا جس وقت آنکھ اطلاعات کو دریافت کرتی ہے اس وقت دماغ دیگر ارتباطی مشینریوں کی مختلف اطلاعات کو دریافت کرنے سے غافل نہیں ہوتا اور سبھی کا پوری باریک بینی سے جائزہ لیتا ہے اور پھر ضروری فیصلہ کرتا ہے۔ اسی لیے اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ خدا بند عالم نے دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ پیچیدہ کارخانہ ایک چھوٹے سے عضو یعنی دماغ میں بنا رکھا ہے۔ انسان کے دماغ میں متعدد مراکز پائے جاتے ہیں جو غیر ارادی اعمال و حرکات کو خودکار طور پر کنٹرول کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر نظام تنفس یا حرکات قلب سے مربوط مرکز، معدے اور آنتوں اور بدن کے دیگر اعضاء کی سرگرمیاں، جسم کے غیر ارادی اعمال و حرکات کا کنٹرول وغیرہ اتنی مہارت اور ظرافت کے ساتھ دماغ میں انجام پاتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی جسم کے دیگر کاموں میں وقفہ پیدا نہیں ہوتا۔ مثلا دماغ کے فرمان پر جسم کے گرم ہوتے ہی بدن کے غدود میں ایک خاص قسم کا ترشح پیدا ہوتا ہے اور یوں پسینہ نکلنے کے نتیجے میں بدن کی حرارت کم ہو جاتی ہے۔ بدن کے داخلی امور کے نظم و نسق اور تنظیم کے بغیر احساس درد و رنج، عشق و محبت یا عداوت و ترحم سب دماغ کے ذریعے انجام پاتے ہیں۔ سائنسدانوں اور دانشوروں کا کہنا ہے کہ سب سے حیرت انگیز مشینری انسان کا دماغ ہے۔ البتہ آج انسان الیکٹرانک دماغ بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے، لیکن انسان کے دماغ کا امتیاز الیکٹرانک دماغ پر قدرت درک، فہم، تخلیقی صلاحیت اور حافظے کی شکل میں ہے، اور ابھی تک کوئی بھی مشینری یہ صلاحیت حاصل نہیں کر سکی ہے۔ دماغ کے اندر کا سب سے بڑا حصہ بھیجے یا برین کا ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی لطیف و ظریف عضو ہوتا ہے جو گرے رنگ کے مادے سے، جس کی ضخامت کئی ملی میٹر ہوتی ہے، پوشیدہ ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ حصہ بہت چھوٹا، لطیف اور ظریف ہوتا ہے، لیکن اس کے ہر چھوٹے جز میں بہت سے اسرار و مسائل ہوتے ہیں۔ بھیجے کی سطح پر گہری لکیریں اور نشیب و فراز سے پر عجیب و غریب خطوط ہوتے ہیں اور یہ دو نیم کرے میں تقسیم ہوتا ہے۔ بھیجا یا برین ہوش و ارادے اور شعور و حافظے کا مرکز ہے، اور بہت سے روحی اعمال جیسے خوف و حراس، اضطراب وغیرہ کا اس سے رابطہ رہتا ہے۔ دماغ کا ہر حصہ ادراکی سرگرمیوں کا مرکز ہوتا ہے، اور ان میں سے سب سے دلچسپ حصہ حافظے اور یاد سے مربوط حصہ ہوتا ہے۔ حافظے میں پوری ایک عمر کی یادیں منظم فائل کی صورت میں موجود ہوتی ہیں۔ انسان پوری دقت کے ساتھ چند سیکنڈوں میں ریکارڈ میں موجود تمام فائلوں کو اوپر نیچے کر سکتا ہے، اور گزشتہ برسوں سے مربوط واقعات اور یادوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اور انسان کے فکری ذخیرے اسی چھوٹے سے حصے میں درج اور ثبت ہوتے ہیں۔ اس مختصر اور چند ملی میٹر کے مرکز میں چند سیکنڈوں کے اندر جہاں چاہیں دسترس حاصل کر سکتے ہیں۔ بے شک چھوٹے سے عضو میں تمام معلومات اور یادوں کا درج ہو جانا خداوند حکیم و دانا کے ارادے سے ہی عبارت ہے، جو انسان کے تمام امور سے باخبر اور آگاہ ہے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا، فکر و تفکر اور انسان کے تجربات کا ذخیرہ دماغ کے مختلف حصوں میں ہے۔ البتہ انسان ابھی ان اعمال و حرکات کی ماہیت و کیفیت کو نہیں سمجھ سکا ہے۔ تفکر و تعقل کی قدرت بہت ہی پیچیدہ امور میں سے ہے، جو صرف آدمی سے مختص ہے، اور اسی امر نے انسان کو دیگر تمام مخلوقات سے ممتاز بنا رکھا ہے۔ خداوند عالم نے قرآن کریم میں انسان کی اس صلاحیت و قوت کی طرف متعدد بار اشارہ کیا ہے، اور متعدد آیتوں میں صاحبان عقل و خرد کو غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ یہاں پر اس نقطے کا ذکر ضروری ہے کہ انسان کی فکری اور روحی سرگرمیاں صرف دماغ اور اعصاب کی فزیولوجی سے مربوط نہیں ہوتی۔ روحی حالات، افکار و حافظہ مختلف جہات سے دماغ سے ارتباط رکھتے ہیں۔ دماغ روحی اور فکری سرگرمیوں کا ایک ذریعہ ہے، اور حقیقت روح اور انسان کی فکر جہان خلقت کے اسرار و رموز میں سے ایک ہے۔ انسان کے اندر موجود اس ممتاز خصوصیت کی مدد سے ہر روز مختلف میدانوں میں علمی انکشافات اور پیش رفت کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ بے شک خداوند مہربان نے اپنی اشرف المخلوقات یعنی انسان کے اندر غیر معمولی طاقت و توانائی ودیت کی ہے، کہ جس کی مدد سے اس نے بے شمار کامیابیاں حاصل کی ہیں۔
ابھی آپ سامعین پروگرام خلقت کی رانائیاں سماعت فرما رہے تھے. یہ نشریات آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں اور سامعین آپ پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. آج کے پروگرام میں بھی ہم ہندوستان اور پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات کا جائزہ لیں گے. امید ہے کہ ہمارے پروگرام آپ کو پسند آئے گا. ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار منصف کی بعض سرخیاں کچھ اس طرح ہیں. یکساں سول کوڈ کو عام آدمی پارٹی کی اصولی تائید. حکومت گنگا جمنی تہذیب کو فروغ دینے کی خواہاں. مودی حکومت نے غریبوں اور متوسط طبقوں کو بھلا دیا راہل گاندھی. سامن اخبار اردو ٹائمز نے مضمون تحریر کیا جس کا عنوان ہے کیوں راہل سے ڈر لگتا ہے. منی پور میں پچھلے سال 2022 میں پہلی بار میں بی جے پی کی حکومت قائم ہوئی. اس سے پہلے اس شمالی ہندوستان ریاست میں زیادہ تر کانگریس کی حکومت رہی. منی پور میں دو مہینوں سے تشدد تھمنے کا نام لے رہا ہے اور حکومت کو اس تشدد پر قابو پانے کے لیے جو اقدامات کرنے چاہیے تھے وہ نظر نہیں آئے. گودی میڈیا پر بھی منی پور کی تباہی کا ذکر کم ہی تھا. وہ تو راہل گاندھی منی پور کے لوگوں کے آنسو پوچھنے کے لیے منی پور کے دورے پر نکل پڑے تو گودی میڈیا بھی چاروں ناچار منی پور کی باتیں کرنے لگا. راہل گاندھی کے اس دورے کو سیاست کا نام دیا جا سکتا تھا لیکن کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے منی پور میں سیاست پر ایک لفظ نہیں کہا. حالانکہ ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ وزیراعظم نریندر مودی منی پور پر خاموش ہیں. اس پر راہل گاندھی نے کہا کہ وہ یہاں سیاست کرنے نہیں آئے ہیں. راہل گاندھی نے اس بات پر توجہ دلائی کہ تشدد سے نہ ملک کو فائدہ ہوتا ہے نہ ریاست کو نہ عوام کو. تشدد مسئلے کا حل نہیں ہے. راہل گاندھی نے لمبے انتظار کے بعد منی پور میں داخلہ لیا. برسر اقتدار حکومت کی خاموشی کے بعد ملک بھر سے چوطرفہ سوالات ہیں. وزیراعظم نریندر مودی خاموش کیوں ہیں؟ راہل گاندھی نے حکومت کی جانب سے رکاوٹوں پر دھیان نہ دیتے ہوئے راحتی کیمپ میں داخل ہو کر تشدد سے متاثر بوڑھوں سے لے کر جوانوں تک کو ایسے گلے لگایا کہ نہ انہیں میڈیا کی پرواہ تھی اور نہ ہی سیاسی دکھاوے کا خیال. عورتوں کے بہتے آنسوؤں کے آگے وہ یہ بھول گیا کہ مجھے گودی میڈیا پھر ان عورتوں کے ساتھ جوڑ دے گا. منی پور کے عوام کے حالات دیکھ کر ان کے چہرے کے تاثرات غمزدہ تھے. انہیں اس بات کا دکھ بھی ہوا ہوگا کہ کبھی یہ ریاست کانگریس کے ہاتھوں خوشحال رہی. 75% تعلیم یافتہ عوام ہے منی پور کی. پہلی بار راہل گاندھی منی پور کے عوام سے روبرو ہوئے. ان کے اپنوں کے کھونے میں اور ان کی گھر کی بربادی سے عوام منی پور میں راہل گاندھی کے آنے سے یہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ راہل گاندھی کوئی ایسی تدبیر کریں کہ منی پور کے حالات ماضی جیسے ہو جائیں. گودی میڈیا راہل کی پہچان یہ دے رہا ہے کہ وہ نہ رکنے پارلیمنٹ اور نہ ہی کسی عہدے پر ہیں لیکن راہل گاندھی اپنی انسانیت کا درس دیتے ہوئے عوام کے سب کچھ بنے ہوئے ہیں. ایک محبت کی دکان کے نام سے محبت کی دکان گودی میڈیا کے لیے ایک برانڈ بن چکا ہے اور گودی میڈیا اسے نفرت کی دکان میں بدلنا چاہتا ہے لیکن راہل گاندھی جواب میں ملک بھر میں محبت کی دکان کی فرنچائزی کھولے بیٹھے ہیں. کچھ نہ ہو کر بھی راہل گاندھی سب کچھ ہیں بی جے پی حکومت کے لیے. سامنے میں آئیے پاکستان کا رخ کرتے ہیں. پاکستان سے شائع ہونے والا روزنامہ جسارت کی کچھ شہ سرخیاں یہ ہیں. صدر مملکت کی سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے کی شدید مذمت. مہنگی بجلی کی قیمتیں مزید بڑھیں گی. پیٹرولیم کی قیمت میں بھی اضافہ ہوگا. وزیر خزانہ عید پر حکومت نے عوام کے لیے بڑا اعلان کر دیا. اور سامعین اسی اخبار نے کالم تحریر کیا عنوان ہے یونان کشتی حادثہ ذمہ دار کون. یونان میں ہونے والے کشتی حادثے سے پورا ملک غم سے ڈوبا ہوا. اس سانحے میں 300 سے زائد پاکستانیوں کی موت واقع ہوئی ہے. 19 جون کو حکومت پاکستان کی جانب سے یوم سوک بھی منایا گیا اور قومی پرچم سنگوں رہا. وزیراعظم شہباز شریف نے کشتی حادثے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی ہے اور انسانی اسمگلنگ میں ملوث ایجنسی کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کا حکم دیا ہے. پاکستان میں طویل عرصے سے انسانی اسمگلنگ میں ملوث ایجنسیاں کھلے عام یہ دھندا کرتی ہیں اور سہانے خواب دکھا کر لوگوں سے لاکھوں روپے بٹورے جاتے ہیں. ہر سال کم از کم 20,000 افراد غیر قانونی طریقے سے پاکستان سے یورپ اور دوسرے ملکوں پر جانے کا پرخطر سفر کرتے ہیں. کراچی پشاور اور کوئٹہ سے زمینی راستے کے ذریعے ایران سے ترکی جانے کے لیے ایک ایجنٹ کم از کم $2500 لیتا ہے جبکہ یونان کے لیے $4000 دیے جاتے ہیں. بحیرہ روم کی غضبناک لہروں میں اکثر افراد اپنی جان گنواں بیٹھتے ہیں کھلے سمندر، اس کے بیچ میں کشتی میں سوار بے بس مجبور انسان اپنے بہتر مستقبل کے آس میں حادثے کا شکار ہو کر اپنی جانیں گنواں بیٹھتے ہیں۔ اس پرخطر سفر کے لیے یہ لوگ اپنے گھر کے زیورات، زمینیں اور دیگر جائیداد فروخت کر دیتے ہیں۔ بیوی بچے اور ماں باپ اچھے اور سنہرے خواب کی تعبیر کے وجہ جب اپنے پیاروں کی لاشیں دیکھتے ہیں تو پھر وہ زندہ درگور ہو جاتے ہیں۔ اس سانحے سے قبل 2015 میں بھی اسی طرح کا سنگین حادثہ رونما ہوا تھا اور تقریباً 800 افراد اس سانحے میں لقمہ اجل بن گئے تھے۔ اس وقت کی حکومت نے بھی تحقیقاتی کمیٹی قائم کی اور ان ایجنسیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معاملہ جب ٹھنڈا ہو گیا تو سب بھول جاتے ہیں۔ یورپ جانے والے مظلوم افراد سمندری حادثوں کے علاوہ انسانی اسمگلروں کے ہاتھوں فائرنگ یا یورپ کے غیر محفوظ لمبے زمینی اور سمندری سفر کے دوران بھوک اور موسمی حالات کی وجہ سے قسمہ پرسی کی حالت میں اپنی جانیں گنوا بیٹھتے ہیں۔ یونان کشتی کے حادثے میں زندہ بچ جانے والے پاکستانیوں نے دعویٰ کیا کہ لوگ ڈوبے نہیں ہیں بلکہ انہیں جان بوجھ کر ڈبایا گیا ہے۔ یونانی کوسٹ گارڈ نے انہیں بچانے کے بجائے لوگوں کے مرنے کا تماشا دیکھا۔ لوگ اپنی مدد کے لیے انہیں پکار رہے تھے اور ایک قیامت کا سما تھا، مگر شفاق کوسٹ گارڈ کئی گھنٹوں تک لوگوں کو ڈوبتا دیکھتے رہے اور کوئی ان کی مدد کو نہیں آیا۔ متاثرہ کشتی ایک ہی مقام پر 7 گھنٹے تک کھڑی رہی، لیکن کسی نے اس پر سوار افراد کی مدد نہیں کی۔ ہیلی کاپٹر کشتی کے اوپر پرواز کرتا رہا لیکن ان مظلوموں کی مدد کو نہیں پہنچا، اور نہ ہی کوئی امدادی سرگرمی کی گئی جو شفافیت کی انتہا اور ظلم کے مترادف ہے۔ یونان کے کوسٹ گارڈ کا یہ عمل عالمی قوانین کی بھی سنگین خلاف ورزی ہے۔ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ عالمی سطح پر اس عمل کی باس پرس کرے۔ اس سنگین سانحے پر متاثرین کے اہل خانہ غم سے نڈھال ہیں۔ ایک ہفتہ گزر جانے پر باقی افراد کے زندہ بچ جانے کے کوئی امکانات بھی باقی نہیں بچے ہیں اور تمام امیدیں دم توڑ چکی ہیں۔ کشتی حادثے میں لاپتہ ہونے والے افراد کے لیے کئی روز سے جاری ریسکیو آپریشن بھی اب بند کر دیا گیا۔ کشتی میں سوار 12 خوش نصیب بڑی مشکل سے ریسکیو کر کے زندہ بچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ان کا تعلق کوٹلی، گوجرانوالہ، گجرات، شیخپورہ، منڈی بہاؤدین اور سیالکوٹ سے، جبکہ حادثے میں ملنے والی لاشیں ناقابل شناخت ہیں اور لاشوں کی شناخت کے لیے ان کے لواحقین کے ڈی این اے سیمپل لے لیے گئے ہیں اور بچ جانے والے افراد سے ان کے اہل خانہ کا رابطہ بھی کرایا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئین صحافت ختم ہوا۔ سامعین، اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام درخشاں ستارے، اور اس کے بعد اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ایرانی فن تعمیر سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کے پروگرام درخشاں ستارے، اپنے میزبان کو اس وقت نشریات سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہے حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم 13ویں صدی ہجری قمری کے عظیم عالم دین علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالیں گے۔ آپ کی عظیم علمی منزلت و خدمات کی وجہ سے کہ جو آپ نے مذہب تشیع کے لیے انجام دیا تھا، لوگ حجت الاسلام مطلق کے نام سے خطاب کرتے تھے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
سامعین، علامہ سید محمد باقر شفتی علیہ الرحمن سن 1181 ہجری قمری کو صوبہ زنجان کے ایک دیہات چرزہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد جلیل القدر سید اور عظیم و دلسوز عالم دین تھے، جو 7ویں امام فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ علامہ سید محمد باقر شفتی نے اپنے والد گرامی سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 16 برس کی عمر میں سفر کا ارادہ کیا اور گھر والوں کے ساتھ خوبصورت، لذت آفرین اور سکون و آرام سے سرشار زندگی کو مکتب اہل بیت علیہم السلام کے علوم و معارف کے سیکھنے کے لیے خیر آباد کہہ دیا اور کربلا معلیٰ کے لیے روانہ ہو گئے۔ علامہ سید محمد باقر شفتی علیہ الرحمٰن نے ایک برس کربلائے معلیٰ میں قیام کیا، اور علامہ وحید بہبہانی اور علامہ بحر العلوم علیہما الرحمٰ جیسے عظیم المرتبت مراجع دین کے درس میں شرکت کی۔ اس کے بعد دیار مولا کائنات یعنی نجف اشرف روانہ ہو گئے، اور دربار علوی میں 6 برسوں تک شیخ جعفر کاشف الغطا جیسے بزرگ استاد سے کسب فیض کیا۔ اس کے بعد دیار کاظمی یعنی کاظمین چلے گئے تاکہ وہاں کے بزرگ علماء جیسے سید محسن اخرجی سے کسب فیض کریں۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک قوم اور کاشان میں عظیم المرتبت شخصیتوں جیسے مرزائے قومی اور ملا مہدی نراقی کے درس میں حاضر ہوئے، اور اپنے دریائے علم کو وسعت عطا کی، اور اس کے بعد 1216 ہجری میں اصفہان کے لیے روانہ ہو گئے۔
علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی کی زندگی بہت ہی فقیرانہ تھی اور ایک معمولی دیہات کے رہنے والے تھے۔ آپ نے علم و حکمت کے حصول کے شوق میں رات و دن اپنی جوانی کے بابرکت ایام کو پڑھنے لکھنے میں بسر کیا، اور وطن سے دوری کا غم اور فقر و تنگ دستی کو برداشت کیا تھا۔ جب آپ مدت و علم سیکھنے کے بعد اصفہان تشریف لائے تو آپ کا وجود مال و دولت اور زر و جواہر سے خالی تھا، مگر آپ کا سینہ معارف اہل بیت علیہ السلام سے مملو تھا۔ آپ نے اپنی زاہدانہ زندگی کا آغاز مدرسہ چارباغ اصفہان سے شروع کیا۔ آپ کی علمی صلاحیت و بزرگی دن بدن طلاب علوم دینیہ پر ظاہر ہوتی رہیں، مگر آپ کے درس اور علمی شہرت نے مدرسے کے مالک کو بہت ہی زیادہ آزردہ کر دیا تھا، لہذا آپ اس مدرسے کو چھوڑ کر دوسرے مدرسے میں چلے گئے اور اپنے درس و بحث اور تحقیق کو دوسرے مقام سے شروع کر دیا، اور پھر آہستہ آہستہ آپ کی بہادری و شجاعت اور بہترین اخلاق کی وجہ سے لوگ جوگ در جوگ آپ کے گرویدہ ہونے لگے، اور چونکہ اس زمانے کے بزرگ علماء و فقہا فقہ و اصول، قرآن و حدیث اور تمام علوم دینی میں آپ کی علمی صلاحیتوں کی تائید کرتے تھے، اس لیے علامہ سید محمد باقر شفتی علیہ الرحمٰن کی مرجعیت کا سامان فراہم ہو گیا تھا۔
علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ الرحمٰن واجبات کی بہت زیادہ پابندی کرتے تھے۔ شب کے سناٹے میں آپ کی خاشانہ و خاضیانہ عبادت آپ کے دوستوں اور چاہنے والوں کے لیے درس عبرت تھی۔ آپ کے ایک قریبی چاہنے والے نے اس بارے میں لکھا ہے کہ نماز کے وقت خوف خدا سے آپ کا بدن بہت زیادہ لرزتا تھا، اور آپ نصف شب سے صبح تک عبادت اور خداوند عالم سے راز و مناجات کرنے میں مشغول رہتے تھے۔ جب آپ مناجات پڑھتے تھے تو آپ پر عجیب تاثر قائم رہتا تھا، اور زار و قطار بلند آواز سے گریہ و زاری کرتے تھے۔ زندگی کے آخری دور میں ڈاکٹروں نے آپ کو بہت زیادہ رونے سے منع کر دیا تھا، چونکہ یہ چیز آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ خطرناک تھی، لیکن ڈاکٹروں کے منع کرنے کے باوجود آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک اٹھتی تھیں۔ آپ اہل بیت پیغمبر علیہ السلام اور آپ کے مذہب سے بے انتہا والہانہ عشق و محبت رکھتے تھے، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی جو آپ کی نظروں سے پوشیدہ رہی ہو۔ اہل بیت علیہ السلام کے مصائب سن کر آپ اس قدر متاثر و منقلب ہو جاتے تھے کہ بہت سے مقررین اس بات کی ہمیشہ سعی کرتے تھے کہ آپ کی موجودگی میں مصائب بہت ہی کم پڑے۔
ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ الرحمٰن اصفہان میں اپنی شجاعت و شہامت، تقویٰ و پرہیزگاری اور صحیح امور انجام دینے کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں نہایت ہی معتبر اور بے مثال تھے، اور لوگ آپ کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ خیر و بھلائی اور امانت داری کے متعلق عوام جو آپ پر یقین و اعتماد رکھتی تھی، وہ اس بات کا سبب بنی کہ بہت سے تاجر اپنے بے شمار اموال آپ کے پاس رکھواتے تھے۔ علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی اپنی بے مثال تدبیروں کے ذریعے جو اموال بیت المال کی حیثیت سے آپ کے پاس رکھا جاتا تھا، اس کی خوب دیکھ بھال کرتے تھے، اور جو اس سے فائدہ ہوتا تھا اسے محتاجوں، غریبوں اور شیعوں کے مادی اور معنوی امور میں خرچ کرتے تھے۔ منقول ہے کہ آپ کے در پر آنے والا کوئی بھی سائل و محتاج خالی ہاتھ واپس نہیں پلٹتا تھا۔ آپ نے 2 روٹی پکانے اور 2 گوشت کی دکان بھی کھول رکھی تھی، اور 1000 سے زیادہ فقیروں کو کوپن دیا تھا تاکہ اپنی ضرورت بھر روٹی اور گوشت ان دونوں دکانوں سے جا کر لے لیں، اور پھر آہستہ آہستہ علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی کے پاس اتنی دولت و ثروت جمع ہو گئی کہ بعض لوگ انہیں شیعوں کا سب سے دولت مند عالم جاننے لگے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ مال و دولت خود ان کی ذاتی ملکیت نہیں تھی، بلکہ لوگوں کی نظروں میں سید محمد باقر پر جو اعتماد اور اعتقاد تھا اس کی وجہ سے لوگوں نے انہیں بہت زیادہ مال و دولت عطا کیا تھا تاکہ وہ مسلمانوں کے امور میں خرچ کریں۔
علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ الرحمہ شیعوں کے ایک مؤثر ترین اور قدرت مند ترین عالم دین تھے۔ وہ مسلمانوں کے تمام امور کی دیکھ بھال اور مشکلات کو برطرف کرنے میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی تھکن کا احساس کرتے تھے، بلکہ اپنی قیمتی اوقات کو مسلمانوں کی خبر گیری اور لوگوں کی انفرادی اور اجتماعی مشکلات کو برطرف کرنے میں صرف کرتے تھے۔ دین اسلام نے انسانوں کی انفرادی و عبادی زندگی کے لیے ہی صرف لائحہ عمل تیار نہیں کیا ہے، بلکہ انسانوں کی اجتماعی، سیاسی اور معیشتی زندگی کے لیے بھی بہت سے احکامات اور دقیق قوانین و نظام الاوقات پیش کیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شیعہ نے اہل بیت اپنی اجتماعی اور معیشتی مشکلات کو رفع کرنے میں منجملہ اختلافات کے خاتمے اور فیصلے وغیرہ جیسے امور کے لیے علماء کی طرف رجوع کیا ہے، اور تمام چیزوں کا دار و مدار حاکم شرع کے حکم کو قرار دیا ہے۔ البتہ کبھی کبھی معاشرے میں موجود مشکلوں گھٹن کا حل علماء کے پاس نہیں ہوتا تھا، لیکن علامہ شفتی علیہ الرحمہ کے زمانے میں ایران، بالخصوص اصفہان میں ایسے حالات و شرائط تھے کہ خود بادشاہ بھی علامہ سید شفتی علیہ الرحمہ کی عوام میں بے پناہ مقبولیت، عزت و شہرت اور مقام و منزلت کی وجہ سے کھل کر مخالفت کرنے کی جرأت اور ہمت پیدا نہیں کر سکا، جس سے ان کے امور و اقدامات میں رکاوٹ پیدا ہوتی۔ اس بنا پر علامہ سید محمد باقر شفتی علیہ الرحمہ اپنی بھرپور قدرت و شہامت سے اپنے تمام اجتماعی امور، من جملہ عوام کی مشکلات اور اختلافات کی قضاوت اور فیصلے کیا کرتے تھے۔
ماہر و حاذق، حکیم اور آگاہ مجتہد سید محمد باقر شفتی علیہ الرحمہ حدود الہی کے اجرا کی بہت زیادہ تاکید کرتے تھے، اور ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی جانب سے متعین شدہ حدود و تعزیرات ضرور جاری ہونے چاہیے۔ حکومت کی جانب سے ہونے والی سخت مخالفت کے باوجود آپ حدود الہی کو جاری کرتے تھے، اور اس اہم فریضے کے انجام دینے میں ظالم و جابر حاکموں سے کسی بھی طرح کی اجازت یا نظریے کو قبول نہیں کرتے تھے۔ حدود اصطلاح میں شریعت میں معین ہونے والی اس سزا کو کہتے ہیں جس میں خاص جرمانہ معین کیا گیا ہے۔ بصیرت الہی میں حدود کا جاری ہونا معاشرے کو آلودگیوں اور جنایتوں سے محفوظ اور صحیح و سالم رکھنا ایک حیات آفرین راہ حل ہے جس کا اجرا لازمی ہے۔ علامہ سید محمد باقر شفتی ان علماء میں سے ایک تھے جنہوں نے شجاعت و پائیداری کے ساتھ حدود الہی کو پابندی کے ساتھ جاری کیا، اور کتابوں میں تحریر ہے کہ تقریباً 100 حدیں تو آپ نے خود بنفس نفیس جاری کی تھیں۔
سامعین، علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ الرحمہ کی اہل تشیع کے لیے ایک اور عظیم خدمت ایران کے شہر اصفہان میں پرشکوہ و باعظمت مسجد کی تعمیر تھی، کہ جو بعد میں مسجد سید کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ مسجد کہ جو سن 1240 ہجری قمری میں بنائی گئی تھی، اپنی بے مثال و باعظمت معماری کی وجہ سے ایران کی نادر ترین مسجدوں میں سے ایک مسجد شمار ہوتی ہے۔ ایک دن فتح علی شاہ نے اس عظیم مسجد کی تعمیر کے زمانے میں نصف مرحلے تک بنے ہوئے دیکھا تو علامہ سید شفتی سے کہا، آپ اس عظیم مسجد کی تعمیر کو مکمل کرنے کی قدرت نہیں رکھتے ہیں، اس لیے مجھے بھی اس کی تعمیرات میں شریک بنا لیجئے۔ مگر سید شفتی علیہ الرحمٰن نے اس کی درخواست کو قبول نہیں کیا، بلکہ جواب میں کہا، میرا ہاتھ خداوند عالم کے خزانے میں ہے، اگرچہ دنیا کی اکثر بڑی بڑی مسجدیں بادشاہوں کے توسط سے بنائی گئی تھی، لیکن خداوند عالم نے علامہ سید شفتی کو یہ توفیق نصیب کیا تھا کہ مسجد کی تعمیر کو بغیر کسی بادشاہ اور ارباب اقتدار کے مرحلے تکمیل تک پہنچائے۔ علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ الرحمٰن جب تک باحیات رہے اسی مسجد میں نماز پڑھتے تھے، اور عوام کے درمیان محبوب ہونے کی وجہ سے ہزاروں افراد آپ کی اقتدا میں نماز ادا کرتے تھے۔ اصفہان کی مسجد سید 13ویں صدی ہجری قمری کا عظیم شاہکار شمار ہوتی ہے۔
علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ الرحمٰن قدرت مند و توانا زمانے کے حالات سے آگاہ اور باخبر عالم دین تھے۔ آپ حاکم اصفہان کی زور زبردستی کا جم کر مقابلہ کرتے تھے اور مختلف سیاسی مسائل میں بھرپور شہامت و جرأت کے ساتھ عوام کے مسائل کو کھل کر بیان کرتے تھے۔ علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ الرحمٰن کے اگرچہ حکومت وقت کے ساتھ بہت زیادہ اختلافات تھے، لیکن آپ بیرونی سازشوں سے بہت زیادہ ہوشیار رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انگلینڈ کے سفیر نے 1253 ہجری قمری میں ارادہ کیا کہ علماء اور حکومت کے قائدین کے درمیان ہونے والے اختلافات سے سوء استفادہ کرے اور ایران کی حکومت کو کمزور کر دے، تو آپ نے اپنی ذہانت و بصیرت سے اس کی تمام سازشوں کو خاک میں ملا دیا۔
سن 1257 ہجری قمری میں ایک بزرگ عالم دین فقیہ اہل بیت محمد تقی بن ابی طالب یزدی کی ظلم و کفر کے خلاف تقریر سن کر بادشاہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور سخت ناراض ہوا۔ علامہ محمد تقی یزدی نے مرجیت تشیع کی بارگاہ میں پناہ حاصل کی۔ بادشاہ نے کہ جو مرجیت کی عظمت و حیبت کو اب برداشت کرنے سے قاصر ہو چکا تھا، مرجیت کے وقار و عظمت اور اس کی حیبت کو ختم کرنے اور فقیہ اہل بیت محمد تقی یزدی کو گرفتار کرنے کے بہانے اپنی فوج کو اصفہان روانہ کیا۔ خان قاجار نے اصفہان میں علامہ سید محمد باقر شفتی کے گھر پر حملہ کر کے فقیہ بزرگ علامہ سید محمد تقی یزدی کو گرفتار کر لیا اور علامہ شفتی کی تمام دولت و ثروت کو، کہ جو دراصل مسلمانوں نے دین کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اپنے مرجع وقت کو دیا تھا، سب کے سب چرا لے گئے اور عورتوں کی طرح ناچتے گاتے مستیوں میں چور تہران واپس آ گئے۔ بادشاہ کے برے اور بدترین کردار نے مرجیت کے دل کو ایسا رنجیدہ کیا کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے فریاد کی، خدایا اس سے زیادہ ذلت فرزند زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے روا نہ رکھنا، خدایا اپنے نیک بندوں کی دعاؤں کو قبول فرما۔ کچھ ہی دنوں بعد اس مرجع جہان تشیع کا 85 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا اور آپ کے جسم اطہر کو اس مقام پر لا کر دفن کر دیا گیا جسے خود علامہ شفتی علیہ الرحمٰن نے پہلے ہی سے معین کر رکھا تھا۔ اگرچہ اس عالم دین کا بدن ناظرین زمین کے اندر دفن ہو گیا، لیکن ان کی بلند و بالا روح طیبہ کامیابی و کامرانی کے ساتھ ایسی حالت میں عالم ابدی کی طرف پرواز کر گئی کہ خداوند عالم سے راضی و خوشنود تھی اور خدا بھی اس سے راضی تھا۔ سامعین، اب ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰا شمیم اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ پروگرام ایرانی فن تعمیر کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا۔
سامعین، انسانوں کو اپنے طول سفر کے دوران سر چھپانے کی جگہ کی ضرورت قدیم الایام سے رہی ہے۔ ایران کی سرزمین پر بھی ماضی بعید میں راستے کے درمیان پناہ گاہیں اور ٹھہرنے اور آرام کرنے کی جگہیں بنائی جاتی تھیں کہ جن میں سے بہت سو کا شمار اس دور کے طرز معماری اور ہنر و فن کے شاہکار کے طور پر ہوتا ہے۔ عصر اسلام میں مختلف شہروں کے درمیان رفت و آمد میں اضافے کے سبب صحرائی اور کوہستانی راستوں اور سڑکوں پر بھی اس قسم کی عمارتوں کی تعمیر و توسیع کو نمایاں فروغ حاصل ہوا۔ مجموعی طور پر کاروان سراؤں کو کارکردگی کے لحاظ سے دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اندرون شہر کے کاروان سرا اور بیرون شہر کے کاروان سرا۔ اندرون شہر کے کاروان سراؤں کو سرائے تیم یا تیمچہ کہتے تھے کہ جو برسوں سے چھوٹے بازاروں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ ایران کے بازاروں کی گفتگو میں ہم بتا چکے ہیں کہ یہ کاروان سرا مختلف شہروں سے آنے والے تجارتی سامانوں کے آنے اور وہاں سے دیگر شہروں میں منتقل کرنے کی جگہ ہوتے تھے کہ جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تھوک میں سامانوں کی فروخت یا سامانوں کے انبار میں تبدیل ہو گئے، لیکن شہروں سے باہر موجود کاروان سرا یا بیابانوں اور صحراؤں میں بنائے گئے کاروان سرا قافلوں کے ٹھہرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے، اور اس میں مسافروں کے آرام کرنے اور ان کے چوپایوں کی حفاظت کے لیے بھی جگہ ہوتی تھی۔ اسی طرح کاروان سراؤں میں ٹھہرنے کے وقت قافلے والوں کو سیکیورٹی فراہم کیا جانا ایک اہم مسئلہ تھا، اور اس سلسلے میں راہزنوں سے قافلوں کو محفوظ رکھنے کے لیے سیکیورٹی کی تدابیر اختیار کی جاتی تھی۔
اسی سبب سے کاروان سراؤں کے اندر کی فضا ایک دوسرے سے مختلف ہوتی تھی۔ شہر سے باہر کے کاروان سراؤں میں اندر داخل ہونے کا راستہ بہت زیادہ استحکام سے دوچار تھا، اور عام طور پر اندر داخل ہونے کا صرف ایک ہی راستہ ہوتا تھا۔ اس طرح سے قافلے والوں اور ان کے سامانوں کی اچھی طرح سے دیکھ بھال اور محافظت ہوتی تھی، جبکہ شہروں کے اندر موجود بہت سے کاروان سراؤں کے ایک سے زیادہ داخلی راستے ہوتے تھے تاکہ بازار کے اندر اور پڑوس میں واقع سڑکوں تک دسترسی بہتر طور پر انجام پا سکے۔ مزین اور خوبصورت کاروان سراؤں کے کوریڈور میں کمرے نامور اور معروف مسافروں کی پذیرائی کے لیے بنائے جاتے تھے۔ صحن چوکور یا گول ہوتے تھے، اور زیادہ تر حوض اس کے بیچ میں واقع ہوتے تھے۔ سرد علاقوں میں صحن کی جگہ گنبدی چھت والا ایک ہال کاروان سرا کے وسط میں بناتے تھے تاکہ مسافروں کو سردی سے نقصان نہ پہنچے۔ زیادہ تر ایسے ٹاور یا برج کاروان سراؤں کے گوشوں میں بناتے تھے کہ جس سے محافظت یا دیدبانی کا کام لیا جاتا تھا۔ صحن کے اطراف میں کمرے بنائے جاتے تھے جو ایک لکڑی کا پاٹ کا دروازہ ہوتا تھا۔ ان کمروں میں کھڑکیاں نہیں ہوتی تھیں کیونکہ ان کمروں کو صرف رات کے سونے میں استعمال کیا جاتا تھا۔ ان کمروں کی چھتوں کے اوپر کا حصہ کھلا ہوا مستہ اور سپاٹ ہوتا تھا کہ جس پر گرمیوں کی راتوں میں مسافرین سویا کرتے تھے۔ کاروان سراؤں کی تعمیر پتھروں اور اینٹوں کے استعمال سے ہوتی تھی۔ بہت سے کاروان سرا اپنے زمانے کی دیگر عمارتوں کی مانند معماری کی خوبصورتیوں کی حامل تھیں۔ بعض کاروان سراؤں کی عمارتوں میں ابھی بھی اینٹوں سے بنی ڈیزائنوں، ٹائلوں، گچ اور پتھروں کے استعمال کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔
ایران کے کاروان سرا اس لحاظ سے کہ متنوع آب و ہوا کے حامل تھے، اس لیے متنوع اور مختلف شکلوں میں بنائے جاتے تھے کہ جن کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس میں پہلا کوہستانی علاقوں میں مکمل طور پر کورڈ کاروان سرا ہے۔ اس طرح کے کاروان سرائے راستوں کے کنارے واقع چھوٹے مسافر خانوں سے لے کر شاہ عباس صفوی کے زمانے کی شاہی عمارتوں پر مشتمل ہے۔ ان عمارتوں کے سادہ نمونوں میں گنبدی چھت کا حامل مرکزی ہال گنبد والے کمروں کی لائن میں اور متعدد استبل بھی اسی لائن میں ہیں۔ کوہستانی کاروان سرائے میں متعدد چولہے یا دیواروں پر کمرے گرم کرنے کے وسائل نصب تھے۔ یہ عمارتیں ہر طرف سے بند اور کورڈ ہوتی تھیں تاکہ کوہستان کی شدید سردی اور ٹھنڈی ہواؤں کو کمروں میں داخل ہونے سے روکا جا سکے۔ اس قسم کے پرکشش کاروان سراؤں میں سے آذربائیجان میں کاروان سرائے شبلی اور کاروان سرائے گدوک کا نام لیا جا سکتا ہے۔ کاروان سرائے گدوک شمالی ایران میں سواد کوہ شہر کے نزدیک واقع ہے، اور ماضی میں کاروان سرائے شاہ عباس سے مشہور تھا۔ اس کاروان سرا کے متعدد کمرے گچ کے ڈیزائنوں اور دیدہ زیب ٹائلوں سے مزین ہیں۔ تاریخ میں نقل ہوا ہے کہ اس کاروان سرا میں شاہی اور سلطنتی کاروان ٹھہرا کرتے تھے۔
سامن، جنوبی ایران میں واقع خلیج فارس کا علاقہ قدیم الایام سے تاجروں کی آمد و رفت اور سامانوں کی درآمدات و برآمدات کا مرکز رہا ہے۔ اسی سبب سے اس حدود میں بہت زیادہ کارواں سرائے بنائے گئے۔ یہ کارواں سرائے خلیج فارس کی گرم و مرطوب آب و ہوا اور جغرافیائی صورتحال کے پیش نظر خاص معماری کے حامل ہیں۔ ان کارواں سراؤں میں بیشتر میں مرکزی صحن نہیں ہے۔ یہ کارواں سرائے چار گوشوں والی عمارت ہیں کہ جن میں ایک مرکزی حال ہوتا ہے کہ جو جمع کی علامت میں بنائے گئے ہیں۔ کمروں کے سامنے پتھر کا ایک بڑا چبوترا ہے جو مرکزی حال کے چاروں طرف بنایا گیا ہے۔ ماضی کے سبھی کمروں میں عمارت کے باہری حصے سے بھی ایک دروازہ بناتے تھے تاکہ ساحل کی ٹھنڈی ہوا عمارت کے اندر داخل ہو۔ یہ کارواں سرا بہت زیادہ متنوع ڈیزائنوں سے مزین اور نمایاں خوبصورتی کے حامل ہیں۔ ان عمارتوں کا ایک دلکش نمونہ بندر عباس کے نزدیک کارواں سرائے قلعہ پہلو ہے۔
ان کاروان سراؤں کی ایک اور قسم یہ ہے کہ ان کاروان سراؤں میں مرکزی صحن ہوا کرتے تھے کہ جو ایران کے اہم ترین اور خوبصورت ترین کاروان سرائے شمار ہوتے ہیں۔ یہ کاروان سرائے چند طریقوں سے بنائے گئے ہیں۔ گول کاروان سرائے، متعدد گوشوں والے، دو ایوان والے، ستون دار حال والے، چار ایوان والے اور اسی طرح مختلف ڈیزائنوں والے کاروان سرائے ہوتے تھے۔ ان تمام کاروان سراؤں کی خصوصیت ان کے مرکز میں صحن کا وجود ہے کہ جو ایران کی روایتی معماری سے اس کے بنانے والوں کی دلچسپی کا آئینہ دار ہے۔ ان کاروان سراؤں کے اندر داخل ہونے والے راستے، ٹاورز اور استبل تاریخی ادوار کے پیش نظر مختلف تھے۔ معماری کی اس روش کا ایک مثالی نمونہ کاروان سرائے پاسنگان ہے کہ جو قوم کاشان کے راستے میں واقع ہے اور صفویہ دور میں بنایا گیا ہے۔ اس کاروان سرائے میں ایسے پانی کے ذخائر ہیں کہ جن سے قافلے والے استفادہ کرتے تھے۔ ان کے صحن چوکور شکل کے اور چار ایوانوں پر مشتمل ہوتے تھے۔ اس کے چار کونوں پر چار ٹاور بنائے جاتے تھے اور اس کے اندر داخل ہونے والے راستے میں خوبصورت محراب نما ڈیزائن بنی ہوتی تھی۔ پاسنگان کاروان سرائے میں چھوٹے کمرے بھی چوپائیوں کی نگہبانی کے لیے بنائے جاتے تھے کہ جن سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اس کے معماروں کی نظر میں ایک کاروان سرائے کی ساخت کے لیے تمام ضروری لوازمات ہوتے تھے۔ اس کاروان سرائے کی پوری عمارت اینٹوں سے اور بڑے اور محکم پتھروں کے ستونوں پر بنائی گئی ہیں۔ دریا کے کنارے واقع ہونے کے سبب کمروں کی زمین کا فرش زمین سے تقریباً ایک میٹر بلند ہے تاکہ رطوبت اس میں رسوخ نہ کرے۔ طے پایا ہے کہ مستقبل قریب میں کاروان سرائے پاسنگان سیاحوں اور مسافروں کی رہائش اور سیاحت کے مقام میں تبدیل ہو جائے۔
ایران کے کارواں سراؤں کے بارے میں تاریخی کتابوں اور سفر ناموں میں دلچسپ اطلاعات و معلومات موجود ہیں۔ من جملہ اس کے اسپین کے کلاویجو کا سفر نامہ ہے کہ جس میں اس نے ایران کے سفر کے دوران ٹھہرنے کے مقامات کا بہترین انداز میں ذکر کیا ہے۔ اس نے اپنے نشاپور کے سفر میں پہلی رات ایک بڑے کارواں سرائے میں گزاری کہ جو بیابان کے درمیان میں واقع تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ منگل کی صبح ہم گھوڑے پر سوار ہوئے لیکن دو فرسخ ہی گئے تھے کہ ایک عمارت مہمان خانے یا ہوٹل جیسی نظر آئی کہ جسے ایران میں کارواں سرا کہتے ہیں۔ انہوں نے جون 1804 عیسوی میں ایک مدت تک شہر تبریز میں قیام کیا اور وہاں کے کارواں سراؤں اور بازاروں کے بارے میں لکھا کہ پورے شہر میں چوڑی سڑکیں اور وسیع میدان ہیں کہ جن کے اطراف میں بڑی بڑی عمارتیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس میں جداگانہ دکانیں اور دفاتر بھی بنائے گئے ہیں کہ جن سے مختلف استفادے کیے جاتے ہیں۔ جب ہم ان کاروان سراؤں سے باہر نکلتے ہیں تو سڑکوں اور بازاروں میں پہنچتے ہیں کہ جو انواع اقسام کی اشیاء اور اجناس سے بھری پڑی ہیں۔ مثال طور پر ان میں سے بعض دکانوں میں زینت و آرائش کے سامان اور وومنس پرفیومز بیچے جاتے ہیں۔ خواتین دکانوں پر جاتی ہیں تاکہ اپنی خریداریاں انجام دیں۔ یہ بازار بہت پر رونق ہیں۔
شہر سے باہر کے کاروان سراؤں کو اس کے بانی اور اس کے تعمیر کرنے والوں کی بنیاد پر تین قسموں میں تقسیم کرتے تھے: کاروان سرائے شاہی، کاروان سرائے خصوصی اور کاروان سرائے خیریہ۔ شاہی کاروان سرا ایسے مکانات تھے کہ جن کی ساخت کے اخراجات ملک کے خزانے سے پورے ہوتے تھے اور ان کاروان سراؤں سے جو آمدنی حاصل ہوتی تھی وہ ملک کی تعمیر و ترقی اور یا ملک کے خزانے میں جاتی تھی۔ یہ کاروان سرائے شاندار فن تعمیر کا مظہر تھے اور اس کی ساخت میں یکساں روش سے استفادہ ہوا تھا۔ وہاں کے کمرے قافلے والوں کو کرائے پر دیے جاتے تھے اور مسافروں کے نام ایک رجسٹر میں درج کیے جاتے تھے۔ جو معاملے انجام پاتے تھے ان کو بھی اس رجسٹر میں درج کرتے تھے اور اس طرح سے تجارت کو زیادہ قانونی حیثیت حاصل ہو جاتی تھی۔ حکومت ان رجسٹروں کی مدد سے ملک کی تجارت کی صورتحال سے مطلع ہوتی تھی۔ کاروان سراؤں میں سے بعض ایسے بھی تھے جو نجی اور ذاتی ملکیت تھے اور اس کی آمدنی اس کے مالک کو ملتی تھی۔ قاجار کے دور میں بہت زیادہ کاروان سرائے اسی روش پر بنائے گئے ہیں کہ جن میں سے بیشتر چھوٹے اور سادہ معماری کے حامل تھے۔ کاروان سراؤں میں سے فلاحی اور خیراتی کاروان سرائے بھی تھے کہ جس میں مسافروں سے کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا تھا۔ یہ کاروان سرا مخیر حضرات اور نیک افراد سے متعلق تھے۔ یہ کاروان سرائے مسافروں اور زائروں کی طولانی سفروں کے دوران بہت زیادہ مدد کرتے تھے۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
Thank you.